الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جب ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں کہ بالیقین اور بالیقین یہ لوگ قبل سے صریح غلطی میں تھے. دیکھیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے ساتھ جو وہ تعلیم کا طریقہ تھا وہ بتایا ہے کہ ان کو آیات اللہ تعالیٰ کی پڑھ کر سناتے ہیں اور یزکیہم ان کا تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ، کہ نفس کو ان کی برائیوں سے پاک کر دیا جائے اور نفس کو یا دل کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے قابل بنا جائے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. تو دیکھیں اس آیت سے تزکیہ نفس کی ضرورت، اس کا ضروری ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لایانی کا کام تو کر نہیں سکتے لیکن وہ اصحاب کا تزکیہ کرتے تھے، تو ضروری تھا تب تو کرتے تھے، ضروری نہ ہوتا تو کیسے کرتے. اس سے پتہ چل گیا کہ تزکیہ نفس ضروری ہے. اب یہ اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. من کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنے کے. اب یہ اس سے ایک بات یاد آئی، ہمارے حضرت شیخ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، ہی نہیں کیا کر رہا ہوں، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب میرے شیخ عجیب تھے جناب، ایسا شیخ بس قسمت ہی، اس قسمت ہی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ان سے تعلق ہو گیا تھا. تو خیر بہت باتیں ہیں، ان کی باتیں تو کوئی میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا، میں رات گزر جائے گی باتیں، صرف ہمارے حضرت کی میں بتانا شروع کروں ختم نہیں ہوگی. منا میں ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ دعا مانگو، دعا سکھا دی، دعا میں یہ مننا کے اوپر یاد آئی، مننا احسان کرنے کے معنی ہے. اردو میں کہتے ہیں بڑا ممنون ہوں، ممنون ہوں، یہ بھی اسی سے نکلا ہے، مننا، مننا سے ممنون ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ دعا مانگو منا میں، اللہم ھذا منا فمنن علی، ہمارے پر احسان فرمائیے، اللہم ھذا منا، اللہم ھذا منا فمنن علی کما مننت علی اولیائی، یا اللہ یہ منا ہے بس آپ ہم پہ بھی اپنا احسان فرمائیے جیسا کہ آپ نے اپنا احسان فرمایا اپنے اولیاء پر. اولیاء ہی ہیں، دیکھیے جہاں من ہوگا، جہاں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، وہ تو اولیاء بن گیا، وہ تو اولیاء میں شامل ہو گیا. یہاں بھی یہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، جن کے اوپر احسان کیا وہ تو اولیاء میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا جب احسان ہوا کہ ایسا احسان ہوا کہ وہ احسان تو دوست پہ کیا جاتا ہے، دوست ہو گیا وہ حق تعالیٰ کا دوست ہو گیا. اب تزکیہ نفس کے بارے میں عرض کرنا ہے، کلام پاک میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دیکھیے اس سے کتنا واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا نفس کو, تو اس کے اندر فجور بھی ڈال دیا اور تقوی بھی ڈال دیا, دونوں چیزیں, رضائل نفس بھی ڈال دیے اور اخلاق اچھے بھی پیدا کر دیے, دونوں چیزیں دل میں. یہ دل عجیب چیز, رضائل نفس بھی اسی میں موجود ہیں, بس دل کو پاک صاف سمجھتے ہیں. قد افلح من زکاہا, جس نے تزکیہ کر لیا اس کا بس وہی فلاح پایا. تو دیکھیے یہ تزکیہ نفس ضروری ہے, یہ تو مضمون سمجھ لیجئے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تزکیہ نفس کے آج آداب عرض کر دوں گا. اب سوال یہ کہ تزکیہ نفس ہے کیا, اس کو سمجھ لیجئے, اس کی ضرورت تو اندازہ ہو گیا اور ہے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ پہلے سے. شریعت کے دو جز ہیں, شریعت کے اندر احکام بہت سے ہیں. اب یہ لوگ جانتے ہیں جو تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں, جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا ہے, وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو آسانی کے لیے ان کی تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو, بس یہ مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس تقسیم سے وہ چیز بالکل الگ الگ ہو گئی, اس کا جز نہیں رہی, جز تو رہتی. مثال پر گھر ہے, تو اب گھر کے اندر آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے کھانے پینے کی ہیں, کچھ چیزیں اوڑھنے بچھونے کی ہیں, دو دو کرنی, اس سے کیا ہوا, اس سے صرف آسانی کے لیے کرتی. اسی طرح سے شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں, کچھ احکام تو ظاہری ہیں, ظاہری اعمال کے متعلق ہیں, جو عامل اعمال ظاہری یہ ہیں, نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, مہمانی ہے, بہت سی چیزیں. اور کچھ اعمال باطنی ہیں, یعنی سوچنے سے متعلق رکھتے ہیں یا دل سے متعلق ہوئے. یہ دو تقسیم کر لی گئی, یہ دوسری تقسیم کر لی گئی, یہ صرف اس لیے کر لی گئی کہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں کہ کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے دل کے متعلق رکھے ہیں اور کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعضاء کے اوپر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی دو چیزیں دی ہیں, ایک تو ظاہری چیزیں آنکھ دی ہے, آنکھ آپ کی ہر ایک دیکھ سکتا ہے, کان ہے سن سکتے ہیں آپ, ظاہری اعمال ہوتے ہیں, ہاتھ ہے, پیر ہے, زبان ہے, اس سے سارے ظاہری اعمال ہوں گے ان چیزوں سے, یا یہ ذریعہ ہیں ظاہری اعمال کے. اور ایک چیز اور دے دی ہے دل, یا سمجھ لیجئے دل سمجھ میں نہ آئے, سوچنے سوچنے کی صلاحیت اور قوت جو دل پہ اثر کرتی ہے, تو یہ تو چھٹی ہوئی. آپ جو سوچ رہے ہیں وہ تو کسی کو پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو یہ جو سوچ کے ذریعے سے اعمال ہو رہے ہیں یہ بھی قصد سے ہوتے ہیں, جس طرح سے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قصد سے اٹھاتے ہیں, آنکھ سے کسی کو دیکھتے ہیں تو قصد و ارادے سے دیکھتے ہیں, اسی طرح سے جب ہم سوچتے ہیں تو قصد و ارادے سے سوچتے ہیں, اور بعض چیزیں بے قصد بھی سوچتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح سے بعض اوقات بے قصد ظاہری اعمال بھی ہوتے ہیں, ہمارا قصد نہیں تھا لیکن ہاتھ ہل گیا, قصد نہیں تھا ہاتھ ہل گیا, ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی نیند میں چلتا ہے, ایک آدمی نیند میں نماز پڑھ لیتا ہے, بعضوں کو بیماری ہوتی ہے, تو اس سے وہ عمل نہیں انجام پاتا, اس کو عمل نہیں کہا جاتا, کیونکہ بلا قصد ہو رہا ہے. بلا قصد ایک شخص عرفات پہنچ گیا, احرام بھی باندھا ہوا ہے, بلا قصد پہنچ گیا, ارادہ نہیں تھا, حج ہوا نہیں ہوا, بلا قصد ہے, بلا قصد کا حج نہیں ہوا, قصد تو شرط ہے. پتہ چلا کہ حج ایسی چیز جس میں یہ حکم ہے کہ کسی شخص نے نیت کر لی تو اگر وہ احرام میں ہے تو اگر وہ عرفات پہنچ گیا اس وقت کے دوران تو حج ہو گیا, لیکن پھر قصد ضروری ہے قصد کے بغیر, یعنی جس نے نیت کر کے احرام باندھا ہو قصد. اسی طرح سوچنے میں کچھ چیزیں قصد سے ہوتی ہیں سوچ, کچھ چیزیں بلا قصد ہوتی ہیں, بلا قصد کی بات ہی نہیں ہو رہی, بلا قصد پر نہ جزا ہے نہ سزا ہے. چاہے گندے سے گندا خیال ہمارے دل و دماغ میں آ جائے اور گندی سے گندی خواہش ہمارے دل میں اٹھ جائے, خراب سے خراب گناہ کی خواہش ہمارے دل میں خود اٹھ جائے, اس میں کوئی گناہ نہیں, نہ کوئی ثواب ہے, اور بہترین سے بہترین خواہشات موجزن ہوں, کوئی ثواب ایک ڈھیلے کا نہیں. بلکہ ہمارے حضرت یہاں تک فرماتے تھے, ہمارے حضرت عجیب تھے, حق کو واضح کر کے چلے گئے, اور یہی حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ کا انداز دیکھا تھا, باتیں وہی بالکل صحیح حضرت ہیں. فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کی بوٹی بوٹی پھڑکتی ہو اور ہر بوٹی سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے تو اس کو ایک ڈھیلے کا اجر نہیں ملے گا, کیوں کہ یہ غیر اختیاری, بس بوٹی کے پھڑکنے میں ہمارا کیا قصد ہے؟ سمجھ لیجیے. تو اسی طرح سے خیالات قصد کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو قصدن خیالات لائے جاتے ہیں ان میں احکام ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یوں سوچو یوں نہ سوچو, یوں سوچو یوں نہ سوچو. ایک شخص آ رہا ہے, اس کو آپ نے سوچا دیکھ کر کہ یہ شخص مجھ سے بدتر ہے, حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہے جو جہنم میں پہنچا دے. جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں صاحب قیامت آ جائے گی, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. چنانچہ اگر کوئی شخص یوں سوچے گا, ذرا سا بھی سوچے گا کہ میں دوسرا شخص مجھ سے بدتر ہے, میں کم مجھ سے کو بڑا کرے گا, یہی کبر ہے. کبر تو کہتے ہیں یہی ہے, قصدن سوچنا ہی کبر. اسی طرح سے کسی بات کو, کسی کامیابی کو اپنی طرف منسوخ کر لینا دلی دل میں, یہ وجوب ہے. انتہائی سخت گناہ ہے, اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. کچھ کام ہو گیا بس دلی دل میں کہہ رہے ہم نے ایسا کیا, ہم نے ایسا کیا, یہ میری وجہ سے ہوا, اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. مثال یہ حرام ہے. اس طرح سے دلی کے دل کے اچھے اعمال بھی ہیں. مثال پر کوئی نعمت ملی تو یوں سوچتا ہے میں تو اس کا مستحق نہیں تھا, اسے میرے اللہ نے مجھ کو بھجوائی ہے, میں اس کا مستحق نہیں تھا پھر بھی میرے اللہ نے مجھے بھجوا دی. یوں سوچ رہا ہے قصدن, قصد اختیار سے سوچ, یہ شکر ہے, یہ شکر ہے. بشرطے کہ بالقصد ہو. تو یہ سمجھ لیجیے کہ دو طرح کے اعمال ہیں. ایک مرتبہ سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور بہت بڑا مجمع تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص کہیں سے اچانک آ گیا. اس شخص کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ بال نہایت سیاہ ہیں اور کپڑے انتہائی سفید صاف ستھرے. حیران ہوئے کہ اس پہ سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, لیکن چہرہ پہچانا ہوا نہیں, نو وارث. تو یہ آ کے بیٹھ گئے اور سیدھے حلقے میں سے ہوتے ہوئے سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تشریف لائیے تھا, اور آ کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے, ان کے ساتھ میں ایسے بیٹھ گئے جیسے گھٹنے سے گھٹنے مل گئے, آمنے سامنے بھی کوئی بیٹھ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اور زبان سے شہادت دینا اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, اور یہ کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور روزے رکھو, اور حج بیت اللہ کرو, بشرط استطاعت, یعنی اگر استطاعت ہو. تو یہ جب فرمایا کہ اسلام یہ ہے تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. اب صحابہ حیران ہوئے کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے کہ تصدیق بھی کرتا چلا جاتا. عجیب بات ہے, خود ہی پوچھ رہا, اگر معلوم تھا تو پوچھا کیوں. پھر فرمایا کہ اب مجھے بتلائیے ایمان کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں. اب دیکھیے ایک بات, ہمارے ہاں جب کوئی شخص کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے تو یہی عہد کرایا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا بتایا. کہتے جاؤ, وہ کہتا جاتا ہے میں روزے رکھوں گا, حج کروں گا, نمازیں پڑھوں گا. تو یہی سب کروایا جاتا ہے, یہی کروایا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف بتائی, یعنی اس کو اسلام دکھایا جاتا ہے. تو جب انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں کو اور اس کی کتابوں کو اور یوم آخر کو یعنی روز قیامت کو حق جانو, اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو. جتنا بھی شر اور خیر دنیا میں ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ دیکھیے خالق خیر حق تعالیٰ ہے اور خالق شر بھی وہی, خبردار اس کے خلاف رواج نہ رکھنا. خالق شر بھی وہی ہے, دنیا میں جو بھی شر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے. ہاں اس کو کمانے والے ہم ہیں, جو کمانے والا وہ جہنم میں جائے گا کمانے والے. تو اس کے اوپر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ایمان کی تعریف سے. پھر اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے بتلائیے احسان کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم اس کو دیکھتا ہے. اب دیکھیے یہی تو حاصل تزکیہ نفس کا, یہ حاصل تزکیہ نفس. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ احسان ہی وہ, کیونکہ اسلام کی تعریف ہو گئی ایمان کی تعریف ہو گئی، اب احسان کی ضرورت کیا تھی؟ تو چلا کہ ایمان اور اسلام کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، وہ یہی احسان ہے، اور وہ حاصل ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے بعد انسان کو احسان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جاتا ہے، اور وہ اس میں بگاڑ آ جائے تو سب چیزوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، یعنی اعمال. تو وہ ٹکڑا ہے کیا؟ وہ دل ہے، اسی دل کی تو بات ہو رہی ہے، اسی کو نفس کہہ لیجیے، دل کہہ لیجیے، تزکیہ نفس. ابھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت اور اہمیت تو مسلم ہے، حدیث شریف سے بھی اور کلام پاک سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چیز ہے یہ باطنی عمل نہیں ہے محبت، یہی تو تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس کا یہی تو حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، چنانچہ وہ شخص پھر گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو. ایسا شخص نام و نمود کا طالب نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم میں باہمی محبت نہ ہو. وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات تھی، اب آپس میں مسلمانوں میں محبت ہو. محبت تو قلب کا فعل ہے، محبت تو عمل باطنی ہے، محبت تو عمل ظاہری نہیں ہے، محبت تو دل میں ہوتی ہے، اس کا اظہار بے شک ہوتا رہے کسی اور طریقے سے. فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم میں باہمی محبت نہ ہو. محبت کہتے کس کو؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ بہت لوگ اس کے اندر غلطیاں پیش ہیں. محبت بہت لوگ کیفیات کو سمجھتے ہیں، کیفیات میں محبت اگر ہے تو سانپ کو بڑی محبت ہے، بین بجائیے کیسا ناچنے لگ جاتا ہے. کیوں صاحب، سانپ کو بھی محبت ہے آپ سے؟ آپ نے بین بجائی، یہاں ہم نے ذکر کیا کچھ کیفیت آ گئی تو ہمارے اور سانپ میں تو زیادہ فرق نہیں تھا. کیفیت نہ آ کے ناچنے لگے کہنے کہ یہی محبت ہے، خاص کی محبت تو نہیں. محبت کہتے ہیں محبوب کو ترجیح دینے کو عقلن. عقلن یہ عقل کا فعل ہے، اگر عقل کا نہ ہوتا، سوچنے کا نہ ہوتا تو ہم پہ فرض کیسے ہوتا؟ سوچیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے تو کوئی تمہارے اوپر ایسی تکلیف نہیں ڈالی جو تمہاری وسعت سے باہر ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ ایسی ایک کیفیت پیدا ہو جائے محبت کی تو تم کو محبت کی ہوا بھی نہیں لگی. محبت تو وہ آسان چیز ہے جو ایک ادنا درجے کا مسلمان دھوبی بھی کر سکتا ہے، بھنگی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ محبت کا مطالبہ ہے. حق تعالیٰ کی محبت کا مطالبہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطالبہ ہے. ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی اس محبت کو کر سکتا ہے، قصد سے کر سکتا ہے، عقل سے کر سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا مطالبہ ہو نہیں سکتا تھا. چنانچہ اسلام کے جتنے احکام ہیں سب آسان ہیں. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسرن، دین آسان ہے. دیکھیے محبت کو وہ چیز سمجھ بیٹھنا جو ہم آپ بہت سے سمجھے بیٹھے، بالکل غلط ہے. محبت ایک ذرا سی چیز ہے، لیکن صاحب یہ ہے تو ذرا سی چیز لیکن ہے ڈائنامائٹ، پہاڑ کو اڑا دے. وہ ایک ذرا سی چیز کہ عقلن یوں سوچنا قصد اختیار سے کہ اللہ کی بات قابل ترجیح، یہی نہیں، اور اس کو ترجیح دینا عملاً، یہ محبت کا اظہار ہے. جو یہ سب سوچے گا کہ اللہ کی بات قابل ترجیح ہے، اللہ کا حکم قابل ترجیح ہے دوسرے تمام باتوں پر، چاہے میرے نفس کی خواہش ہو، بیوی کی خواہش ہو، بچوں کی خواہش ہو، کسی طرح کی بھی کوئی بھی بات ہو، عقلاً یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم جو ہے یہ قابل ترجیح ہے، بس یہی محبت ہے. یہ سوچنا ہی محبت ہے. اس کو سوچتے سوچتے یہ محبت قوی سے قوی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے اظہار ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جس محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اختیاری ہے، یہ تسبیحوں سے نہیں آئے گی، کیفیات سے نہیں آئے گی. ہاں تسبیحات معین ہو جائیں گی، مددگار ہو جائیں گی. اسی لیے عدم محبت کی علامت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ ترجیح نہیں آئی ہوئی کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ قابل ترجیح ہے. تو دیکھیں اس محبت، یہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، یہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور آپ اسے مسلمانوں میں بھی ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم میں باہمی محبت نہ ہو. صاحب افسوس کی بات ہے, میاں بیوی محبت نہ کریں آپ, انا للہ. آج کل ہمارا معاشرہ کس رنگ کا جا رہا ہے, کس رنگ کا جا رہا ہے. تم میں باہمی محبت ہو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتی نہیں ہے, انداز ایسے ہی ہوتا ہے, منہ پہ نہیں لاتے. ارے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں باہمی محبت ہونی چاہیے, کہاں گئی وہ محبت؟ کیوں نہیں ہے محبت؟ کیوں نہیں جان چھڑکتے ایک دوسرے کے اوپر؟ تم جنت میں نہیں جا سکتے, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے میاں بیوی لڑتے ہوئے؟ ارے کبھی نہیں جا سکتا لڑنے والا وہاں جنت. اور میاں بیوی کے لڑنے کے اوپر سب وبال آتا ہے, اچھی طرح سمجھ, بہت وبال آتا ہے. ایک مرتبہ حضرت کو لکھا کہ حضرت ایسا کچھ معاملہ لکھا, تو حضرت نے لکھا کہ گھر کا خوشگوار ماحول بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے. بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہو, خود بگاڑ لیتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم میں باہمی محبت نہ ہو. کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کو عام کرو. یہ دیکھیں یہی طریقہ ہے تزکیہ نفس کا. میں اس پہ اصل میں پڑھ رہا تھا, بات نکلتی چلی گئی کہ تزکیہ نفس ہے کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزکیہم ہما وقت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نفوس کا تزکیہ کرتے رہتے تھے. اب دیکھیں کیا محبت پیدا کرنا چاہتے ہو آپ اس میں, تدبیر کیا بتائی؟ سلام کرو, سلام کرو, سلام کرو ایک دوسرے, یہ تدبیر بتا دی. ابھی ہمارے بزرگ اسی طرح کی تدبیریں بتاتے رہتے ہیں, علاج ہے, علاج نفس. سلام کرنے سے تکبر ٹوٹ جائے گا, تکبر ٹوٹے گا تبھی تو محبت ہوگی. ایک دوسرے کو سلام کرو. تو اس سے اندازہ ہوا کہ دیکھیں تزکیہ نفس بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوا اندازہ. اب تزکیہ نفس کو نام کچھ دے دو, تزکیہ نفس کو اصلاح نفس کا نام دے دو, تزکیہ نفس کو تصوف کا نام دے دو, تزکیہ نفس کو سلوک کا نام دے دو. اگر تم اس کے اوپر قائم ہو جو ابھی بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق, تو یہ تزکیہ نفس عین قرآن و حدیث ہے اور یہ فرض ہے, فرض عین ہے ہر شخص کو, کیونکہ جتنے احکام ہیں سب قرآن میں تو آئے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو مولانا مسیح اللہ صاحب کی کتاب سے کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آنکھیں تھوڑی سی کھل جائیں اور کچھ آداب بھی شاید معلوم ہو جائیں. میں ان کی کتاب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو نقل کرتے ہیں. بس کتابیں صرف وہی پڑھنے کی دل کرتا ہے جہاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو نقل کیا گیا ہو. ایک ابھی خط آیا ہے, ایک لڑکی کا خط, کہنے کہ میں نے یہ نتیجہ نکال لیا جتنے بھی زندہ لوگ ہیں ان میں سے کوئی اسلام کو نہیں سمجھا ہے. زندہ جتنے بھی ہیں کوئی اسلام کو بالکل نہیں سمجھا. میرے دل میں کہا شکر ہے یہ تو سمجھی, یہ لڑکی تو سمجھ گئی. تو میں نے لکھا کہ اچھا آپ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو زندوں میں نہیں ہے, وہ تو زندوں کا لکھا تھا. چلو مانا زندوں میں, زندوں میں کوئی اسلام کو نہیں سمجھا, ٹھیک ہے, وہ سب بزرگوں کو جانتے ہیں, جانتی ہوں میں. ٹھیک ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس انہیں کو پکڑ لیجیے آپ, ان کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. میں لکھ دیا کہ اگر ان کے بارے میں شبہ ہے تو آپ لکھ دیا, آپ لکھ کے میں آپ کے شبہ کا جواب دوں گا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ کو شبہ ہے کہ وہ اسلام سے ایک انچ بھی ہٹے ہوئے تھے تو آپ مجھے لکھ کے میں آپ کے شبہ کا جواب دے کے آپ کو تسلی کر دوں گا انشاءاللہ. اور آپ باقی جو زندہ لوگوں کے بارے میں آپ کے شبہات ہیں مبارک ہو آپ کو, بالکل صحیح سمجھیں آپ. مگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ صحابی گو نہ تھا, نمونہ تھا صحابی کا. اب دیکھیں مولانا مسیح اللہ صاحب لکھ رہے ہیں, کس کا لکھ رہے ہیں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ کا نام لے کے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بعض حقیقت طریقہ کے شروع میں تحریر فرماتے ہیں, بعد حمد و صلات. مدعائے ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان پر بات تصحیح یعنی صحیح کرنے کے عقائد و لاح ظاہری فرض ہے کہ وہ اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کرے. قرآن مجید میں بے شمار آیات اور احادیث میں بے انتہا روایات اس کی فرضیت پر صراحتاً دال ہیں, گو اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا و ہوس اس دلالت سے, یعنی یہ جو قرآن و حدیث میں اس کی دلیلیں آئیں اس سے غافل ہیں. لیکن کس وجہ سے غافل ہیں؟ اپنے ہوا و ہوس کی وجہ سے. مانتے ہیں اہل ظاہر یعنی وہ جو بس ہر وقت ظاہری معنی قرآن و حدیث کے لیے رہتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد و قناعت و تواضع اور اخلاص اور صبر اور شکر اور اللہ کی محبت اور رضا بالقضاء اور توکل اور تسلیم وغیرہ کی فضیلت ان کی تحصیل کی تاکید نہیں ہے کیا قرآن ہے؟ تو یہی تو سکھایا جاتا ہے تزکیہ نفس میں. اور اسی طرح سے ان کی ضدیں حب دنیا اور حرص اور تکبر اور ریا اور شہوت اور غضب اور حسد وغیرہ کی مذمت اور وعید قرآن و حدیث میں وارد اور مذکور ہے. پھر ان کے معمور بے ہونے یعنی ان کے فرض ہونے اور ان رضائل کے منیحن ہونے میں کیا شبہ رہا؟ یہی معنی ہے اصلاح اعمال باطنی کے, اور یہی مقصود اصلی ہے طریقت میں, جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے. اس کا فرض ہونا, اگر کوئی شخص غافل ہے اپنی اصلاح باطنی سے وہ فرض عبادت سے غافل. اور پھر مثالیں دی ہیں, دیکھیے جس طرح سے قرآن میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ موجود ہے, اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اے ایمان والو صبر کرو. صبر تو باطنی عمل ہے. اور واشکروا للہ, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ, موجود ہے. اگر ایک مقام پر کتب علیکم الصیام اور اللہ علی الناس حج البیت پاؤ گے تو دوسرے مقام پر یحبہم ویحبونہ, یعنی اللہ کی محبت کی تعلیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ بھی تو قرآن میں ہے, یہ تو باطنی عمل ہے. دیکھیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی محبت کو باطنی عمل قرار دے رہے ہیں. باطنی عمل وہ ہے جو سوچنے سے کیا جائے. اچھی طرح سمجھ لیجئے, ایک عالم اس میں گمراہی میں مبتلا ہے. محبت کا دعویٰ تو بہت ہے, محبت کی حقیقت سے ہی بے خبری ہے. اب اسے ایک مثال رکھ دوں. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کی خدمت میں میں گیا تھا وہ رہنے کے لیے تکھر. تو حضرت نے وہاں قیام کے دوران, غالباً رمضان کا زمانہ تھا تو مسجد میں ہی تھا, حضرت بھی تھے, اعتکاف تھا. تو حضرت نے مجھے بڑی تعداد میں ذکر اطمینان, اللہ 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 اللہ, اور اللہ جب پڑھتے ہیں یا ذکر اطمینان کرتے ہیں تو ایک بات سمجھ لیجئے, اللہ ذکر اطمینان ہے, یہ مسنون نہیں. سمجھ لیجئے مسنون سمجھنا غلط ہے, یہ علاج. یہ ایسے شخص کے لیے جس کو اللہ کی مطلوبہ محبت حاصل نہیں, ایک علاج. کیونکہ جس کا نام لیا جائے اس کی محبت ہو جاتی ہے. اور اس میں فرمایا کہ جب تم اللہ کہو تو یوں سمجھو کہ دل بھی اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سامنے, اور اللہ تعالیٰ تمہارا نام لے کے کہہ رہے ہیں یا حسن امام یا حسن. حضرت نے فرمایا, یہ لکھا حضرت. خیر میں نے شروع کیا, پہلی دوسرے دن خیال آیا کہ یہ جو ذکر اللہ ذکر سے زیادہ حضرت نے بتایا ہے, اس کا نیت کرنے کو یہ کہا ہے کہ نیت یہ کرو کہ اللہ کی محبت بڑھ جائے. تو میں نے پھر حضرت کو خط میں لکھا, تو حضرت کو دو خط صبح شام لکھا کرتا تھا جیسے حضرت کی خدمت میں ہوتا تھا. اب ہفتے میں ایک خط بھی مصیبت بن جاتا ہے. محبت سارے کام آسان کرا دیتی ہے جناب. محبت ہو اللہ سے, جس کو محبت ہوگی اس کو اپنے شیخ سے بھی محبت ہو جائے گی. وہی تو اللہ کا راستہ دکھانے والا ہے. اللہ کی محبت سب بادشاہ, ساری دنیا کی کائنات خالق کائنات جو چاہیں کرے, ان کی محبت سے محرومی کتنی بڑی نصیب. میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ نے لکھا بتایا میں کر رہا ہوں, لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس میں نیت کرو ازدیاد محبت, یعنی محبت بڑھتی چلی جائے, تو یہ محبت کون سی محبت بڑھے گی؟ محبت طبعی بڑھے گی. محبت طبعی کہتے ہیں دل کا بے اختیار کھینچنا, یہ بے اختیار ہوتی ہے. یا محبت عقلی بڑھے گی, یعنی یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ محبت عقلی ہے. کہ محبت عقلی یہی ہے کہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قابل دل, اسی کو محبت عقلی ہے. تو حضرت نے فرمایا, حضرت کو لکھا کہ حضرت میں سے یہ اللہ کے ذکر سے کون سی محبت بڑھے گی. حضرت نے صاف فوراً لکھا کہ محبت عقلی بڑھے گی, کیونکہ محبت طبعی تو غیر اختیاری ہے, اس کو تو بڑھانے کی کوئی تدبیر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ لیجیے جو غیر اختیاری چیز کی کوئی تدبیر دنیا میں نہیں ہو سکتی, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دیں. تو محبت عقلی بڑھے گی اس ذکر اس میں ذات سے, خبر نہیں ہے. اب اللہ حضرت نے جو تعلیم فرمائی کیسی تعلیم تھی؟ اللہ کہو اور یوں سوچو کہ سوچو. پھر فرمایا کہ مقصود سوچنا ہے, یہ نہیں سوچنا دل کو حرکت نہیں دینی مسل کو دل کے, میں سوچنا ہے کہ دل ابھی اللہ کہہ رہا ہے, یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے. سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ آپ کا مائنڈ تھنکنگ تو آپ کر سکتے ہیں. سوچیے اسی طرح سے جہاں اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا لکھا ہوا قرآن, کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو کسل کے ساتھ ظاہری, ساتھ ہی یراؤون الناس بھی موجود ہے, کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ لوگوں کو دکھانے کا فیض تو قلب کا ہے, بات نہیں, نیت بدل نیت بغیر اللہ کی نیت کرتا ہے. اگر ایک مقام میں کلام پاک میں تاریخ نماز اور تاریخ زکوٰۃ کی مذمت ہے, بہت سخت مذمت ہے, نماز نہ پڑھنے والا تو, اور زکوٰۃ دونوں کی بڑی مذمت ہے, جہنم رسید ہونے کا سامان ہے نماز کا چھوڑنا زکوٰۃ کا چھوڑنا, تو دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے تکبر اور عجب کی برائی بیان کی. تو یہی قرآن ہی تو بیان کر رہا ہے, جہاں ظاہری اعمال بیان کیے جا رہے ہیں اسی قدر اور ممکن ہے اس سے کہیں زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن میں باطنی اعمال کو بیان کیا گیا ہے. ان باطنی اعمال کو ٹھیک کرنے کا نام تزکیہ نفس. آپ سلوک کر لیجیے, تصوف کر لیجیے, جو چاہے نام لے لیجیے. کلام پاک کی اصطلاح تزکیہ نفس, تزکیہ کے نام سے. اسی طرح سے احادیث کو دیکھو, جس طرح ابواب نماز اور روزہ اور بیع و شرع اور نکاح و طلاق پاؤ گے, وہاں ہی حدیث شریف میں ابواب ریا اور کبر وغیرہ بھی دیکھو گے. حدیث شریف کتاب اٹھا کے دیکھو گے تو بخاری شریف میں جہاں یہ ابواب ہے وہاں یہ ابواب بھی ہے, ریا کی بھی, بادنی اعمال کی بھی موجود ہے. تو اس بات سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہیں, اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم الہی ہیں. کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر کا صیغہ ہے, اور اصبروا واشکروا کیا یہ امر کا صیغہ نہیں؟ یہ بھی تو امر ہے. جب اس امر سے یہ فرض ہو گیا تو یہ فرض کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی فرض ہے. چنانچہ شکر فرض ہے, اور بہت کم لوگ جانتے ہیں شکر کیا ہے. چنانچہ کلام پاک میں ہے کہ تم میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں, نہیں ہے, شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال سبھی باطن کی اصلاح کے لیے, ظاہری اعمال بھی باطن کی اصلاح کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ باطنی چیزیں سدھر جائیں, اور باطن کی صفائی مقصود و موجب نجات ہے. اگر یہ تزکیہ نفس نہیں ہوگا, آپ ظاہری اعمال کے ساتھ نجات نہیں پا سکتے. اس کی کدورت یعنی باطنی کدورت موجب ہلاکت ہے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کبر لے کے جنت میں چلا جائے گا؟ تو پھر کیسے یہ نہیں, کیسے ہلاکت نہیں؟ اگر کسی نے اپنی اصلاح نہیں کرائی تو ہلاکت ہی ہلاکت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, یعنی بے شک میں نے نفس کو صاف کیا, بے شک جس نے نفس کو صاف کیا وہ کامیاب رہا, اور جس نے اس کو میلا کیا وہ ناکام رہا. میلا کیا رضا النفس کے ذریعے. اور یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, قلب کے ساتھ, جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا بس اس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے, مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامت قلب لے کر آیا وہی کامیاب رہے گا. تو صاف ہے کہ سلامت قلب کیا چیز ہے, باطنی اصلاح نہیں ہے. اس کی اصلاح کتنی فرض اور کتنی واجب, کتنی چیز, کتنی تاکید ہے. دیکھو پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح, اور دوسری میں سلامتی قلب کے بغیر مال و اولاد سب کو غیر نافع قرار دیا. کوئی فائدہ نہیں ایسی مال و اولاد کا کہ جس کے ساتھ قلب گندا ہو جائے, قلب خراب ہو جائے, قلب کے اندر حسد اور کبر اور عجب پیدا ہو جائے. تم کیا کرو گے ایسے گھر کو لے کر جس کے اندر عجب اور کبر اور حسد کو, ارے اس کو چھوڑو, جب عجب اور کبر اور حسد اور حب جا کو چھوڑو گے تو یہ گھر کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے بھی ختم ہوں گے. سب کبر کی وجہ سے ہوتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, غصہ کبر کی وجہ سے آتا ہے. کبر ہی تو غصہ لاتا ہے, اور کیا غصہ لاتا ہے؟ تم لاکھ تعویلیں کرتے رہو اپنی, غصہ تمہیں آتا ہے کبر کی وجہ سے. وہ غصہ الگ ہے جو اولیاء کا غصہ ہوتا ہے, جو کہ بغض کی وجہ سے آتا ہے گناہ کی. ہماری آپ تو اس وقت غصہ کرتے ہیں بیوی کے اوپر جب وہ کوئی گناہ کرتی بھی نہیں ہوتی. تھوڑا جگہ نہیں جائیں گے آپ کو غصہ آ گیا, ارے بھائی نہیں جانا کہیں, اس میں کون سا گناہ ہوا ہے تو آپ کو غصہ کیوں آیا؟ یہ غصہ سوائے کبر کا اور کیا ہے؟ جیسے بیوی صاحبہ کو جب غصہ آیا, اس وقت شوہر صاحب کون سا گناہ کر رہے تھے, تو گناہ پہ تو غصہ نہیں آیا, تو غصہ تو کبر کی وجہ سے پھر آیا, یا تو گناہ کی وجہ سے غصہ آتا ہو. ایسے تو ہم اولیاء میں نہیں ہیں. ایمان اور عقائد جن پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے, یہ قلب ہی کا تو فعل ہے, اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں. پس معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے, جس سے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مداری جو مقام ہوتا ہے دل کی اصلاح سے ہوتا ہے. اس سلسلے میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر تم کسی کو کرامات والا دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہو تو دھوکے میں نہ آ جانا, جب تک یہ نہ دیکھو کہ امر و نہی حفظ حدود اور پابندی شریعت میں کیسا ہے، کیسا ہے؟ سنت عمل ہے، شریعت پہ عمل ہے، اور اپنے مریدوں میں سے جو لوگ غلط کرتے ہیں ان کو روک ٹوک کرتا ہے، ان کے حالات کی خبر رکھتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، مخلوق پر سب راہیں بند ہیں سوائے اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم چلے، بس سنت ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو حد شرع سے باہر کر دیتی، حال ہو گیا جناب، حال میں جو آ گیا جوش نہ رہا ہوش. سنا آپ نے قصہ، جو آ گیا جوش، یعنی اتنے جاہل تھے وہ شیخ صاحب کہ شین بھی نکال سکتے، حرکت کر بیٹھے بڑی گندی، تو کہتے ہیں جو آ گیا جوش تو نہ رہا ہوش، شین نہیں نکلتا تھا ان کے منہ سے، کہتے ہیں حال آ گیا، حال پیدا ہو گیا. جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو حد شرعی سے باہر کر دیتی ہے تو اس کے پاس بھی نہ پھٹکو. اسے فرمایا حد شرعی کے علی اعلان خلافت مخالفت کرتے ہیں، سارا نام و نمود، ساری نمائش، سارا اسراف کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی نہ پٹکو. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے، قولاً وفعلاً اور ارادتاً، اس لیے کہ محبت خدا تعالیٰ ہے، متابعت بغیر متابعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوتا. سنت کے خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو آدمی شریعت پر قائم ہوا اور جو کچھ احکام شرع کے ہیں ان کو بجا لایا اور سر منہ تجاوز میں، سر منہ تجاوز میں. آج تو ہمارے بڑے بڑے حضرات کی نہ شادیاں صحیح، نہ غم صحیح، نہ قبرستان صحیح، نہ مساجد صحیح، ہر جگہ شریعت سے تجاوز، اور پھر بھی جناب ہماری بزرگی ہے کہ بیوی تمیزہ کا وضو ہو کے رہ گیا ہے، کسی طرح سے ٹوٹتی نہیں ہے. فرماتے ہیں جو آدمی شریعت پر قائم ہوا اور جو کچھ احکام شرع کے ہیں ان کو بجا لایا اور سر منہ یعنی بال برابر تجاوز نہ کیا تو اس کا مرتبہ آگے بڑھتا ہے، یعنی تمام ترقیاں اس پر موقوف ہیں کہ وہ شریعت پر ثابت قدم رہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تعلیم الدین میں فرماتے ہیں، جس کو دولت وصول میسر ہو، ساری تزکیہ باطن کا حاصل یہ دولت وصول ہے، لیکن یہ فضول کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، فضول میں لگے ہوئے، فضول کے ساتھ وصول نہیں ہوتی. میں آپ کو اپنی عرض کرتا ہوں کہ ڈان انٹرنیٹ کے اوپر ڈینا نام سے ڈان انٹرنیٹ ایک میل آتی ہے، اس میں ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، پڑھتا تھا ہے، اس کی بھی تین چار لائنیں ہوتی تھیں تو اوپر کی میں پڑھ لیتا تھا، اب وہ بھی چھوڑ، لا حول ولا کھولتا ہی نہیں ہوں، دیکھتا بھی نہیں، کیا فضول. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو دولت وصول میسر ہوتی ہے وہ علم شریعت اور اتباع سنت سے. یا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و صحابہ بارک و سلم کثیرا کثیرا کثیرا. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و صحابہ بارک و سلم کثیرا 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 کثیرا. یا اللہ، ہم آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان کے نام لیوا ہیں یا اللہ، اور گناہوں میں یا اللہ ہم بالکل آلودہ ہیں، ہماری ہر چیز غلط ہو چکی ہے، ہمارا ہر کام خراب ہو چکا ہے یا اللہ، ہر طرح سے ہم گناہ میں آلودہ ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، ہم نے جیسے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گندے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں جن کی ہمیں خبر ہو یا نہ ہو، یا اللہ سب کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپ کے احکام کی نافرمانی کی ہے، بس اسی سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اب آپ کے احکام کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کا حکم بجا لائیں گے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہماری توبہ کو، یار آپ توبہ قبول کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کے وبال سے ہم کو بچا لیجیے. یا اللہ، گناہوں کا وبال تو آ کے رہے گا، آپ کا قانون بدل نہیں سکتا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ بخش دیجیے. یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اتباع نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اتباع نصیب فرما دیجیے. آپ کریم ہیں یا اللہ. یا اللہ ان کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں آپ نے عافیت سے رکھا ہوا ہے، ہماری عافیت کو قائم رکھیے. یا یا اللہ ہمیں سے ہم لوگ جہاں یہاں سعودی عرب میں جہاں ہم لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں یا اللہ حادثات سے بچائے, ہر قسم کے شرط سے بچائے یا اللہ, جتنے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ حفاظ, یا حفیظ و یا حافظ و یا سلام, یا حفیظ و یا حافظ و یا سلام, یا اللہ اپنی حفاظت ملی رہے, یا اللہ اپنی حفاظت ملی رہے گا, یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, توبہ کرتے ہیں یا اللہ, توبہ کرتے ہیں یا اللہ, حادثات سے بچائیے گا یا اللہ, ہماری عافیت کو قائم رکھے گا یا اللہ, ہمارے گھر بار عزت آپ ہر چیز کی حفاظت سنائے گا, ہمارے تمام متعلقین کی حفاظت سنائے گا یا اللہ, ہر قسم کے شخص سے بچائے رکھے یا اللہ, بچائے رکھے, صحت اچھی عطا فرمائیے, تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرمائیے یا اللہ, تمام روحانی جسمانی بیماریاں ہمارے اندر جو ہیں آپ علیم و خبیر ہیں, ان سب سے ہمیں شفا عطا فرمائیے یا اللہ, سب سے شفا عطا فرمائیے یا اللہ, ہماری سب حاجات پوری فرما دیجیے یا اللہ, ہماری کاموں کی اٹکن اور پریشانیاں دور فرما دیجیے یا اللہ, آپ نے فرما دیا ہے جو بھی تمہارے اٹکن پریشانیاں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, سب گناہوں کے رہتے ہیں یا اللہ, ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں یا اللہ, ہمارے کاموں کی اٹکن اور پریشانی کو دور فرما دیجیے یا اللہ, ہماری سب حاجات پوری فرما دیجیے اور یا اللہ, ہمارے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور آرزوئیں ہیں وہ بھی پوری فرما دیجیے یا اللہ, آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں یا اللہ, آپ علیم و خبیر ہیں یا اللہ, آپ نے ہمیشہ ہماری آرزوئیں اور تمنائیں لاکھوں لاکھ پوری کی ہیں یا اللہ, ہماری سب آرزوئیں تمنائیں پوری کر دیجیے, سب جائز آرزوئیں تمنائیں پوری, سب جائز آرزوئیں تمنائیں ہماری پوری کر دیجیے, آپ کریم ہیں یا اللہ, اور یا اللہ, ہمارے دوستوں میں جن کو اولاد کی تمنا ہے آپ نے فضل و کرم سے اولاد عطا فرما دیجیے, آپ قادر مطلق ہیں یا اللہ, اور یا اللہ, جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو, جو چھوٹے بچے ہیں, بڑے ہیں, کسی عمر کے بھی ہیں, ملازمت میں ہیں, دنیا میں جہاں پہ کہیں پہ بھی ہیں, ہمارے بچے یا اللہ, یہ آپ کے حوالے ہیں, ہم ان کو آپ کے حوالے کرتے ہیں یا اللہ, ہم کمزور ہیں اور اس دنیا میں ہم موجود ہوں نہ ہوں ہمیں پتہ نہیں آئندہ, یا اللہ, یہ بچے آپ کے حوالے ہیں یا اللہ, ان بچوں کی حفاظت فرمائیے گا یا اللہ, ان بچوں کی نگہبانی فرمائیے گا یا اللہ, ان بچوں کا آپ ہمیشہ ساتھ رہیے گا, ان کی ہر طرح سے یا اللہ, ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے گا, ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے گا یا اللہ, دونوں جہاں کی خوب دولتیں ان کو عطا فرمائیے, کسی طرح سے اللہ محروم نہ فرمائیے گا یا اللہ, ان کو بہترین قسمت ان کی اچھی قسمت بنائیے گا, جو امتحان دے رہے ہیں ان کے امتحانوں میں خوب اچھے نمبر سے کامیابی عطا فرمائیے, سب کو تیز ذہن مضبوط حافظہ عطا فرمائیے, جو ملازمتوں میں ہیں ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ, اور خوب ملازمت ترقی اور کامیابی عطا فرمائیے, جو ملازمتیں ڈھونڈ رہے ہیں ملازمت عطا فرما دیجیے یا اللہ, ان کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں سب کو شامل کر لیجیے, سب کو شامل کر لیجیے یا اللہ, ہمارے رشتہ داروں میں, متعلقین میں جو لڑکیاں ہیں ان کے رشتوں کی ضرورت ہے یا اللہ, آپ کریم ہیں, اکرم الاکرمین ہیں یا اللہ, بہترین رشتے عطا فرما دیجئے, ایسے لڑکے ان کے لیے عطا فرما دیجئے شوہر جو محبت کرنے والے ہوں, بیوی کی قدر کرنے والے ہوں, غصہ نہ کرتے ہوں, اور یا اللہ, جہاں جہاں لڑکوں کے رشتے کی ضرورت ہے ان کے لیے یا اللہ, بہترین لڑکیاں جو مناسب ہوں وہ عطا فرما دیجئے, اور ایسی ہوں جو اپنے اخلاق سے شوہر کو خوش کر دیں, اور یا اللہ, جو شوہر کی مطیع اور فرما بردار بن کے رہیں یا اللہ, آپ ایسے رشتے سب کرا دیجیے یا اللہ, اور ہم آپ کے سامنے آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ, ہماری ایک تمنا ہے کہ ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے یا اللہ, ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے, ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے یا اللہ, ہمارے دل کو بدل ڈالیے یا اللہ, اپنی محبت ایسی عطا فرمائیے تمام محبتوں سے بڑی ہوئی ہو, اور یا اللہ, اپنی ملاقات کا شوق, یا اللہ, اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے, یہ دولت عظمیٰ ہمیں عطا فرما دیجیے, صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد علیہ وسلم اجمعین برحمت.